بدھ 3 جنوری کی سیربین کے ساتھ سمرا فاطمہ کا سلام۔ پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر کے اس دعوے پر کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ کو رد الفساد کاروائی کے تحت گرفتار کیا گیا، حافظ سعید نے کہا،
امریکی دباؤ ہے اور ساتھ انڈیا کی طرف سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ انہی کی زبان بول رہے ہیں وزیر دفاع صاحب۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی $255 ملین کی امداد روکے جانے کی تصدیق کے بعد وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو مزید اقدامات کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ صبر احمد۔
نکی ہیلے کا کہنا تھا کہ جہاں تک امریکہ کی جانب سے مخصوص اقدامات کی بات ہے، اس کی آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں مزید تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل سفیر نکی ہیلے نے اسلام آباد پر دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ڈبل گیم کھیلنے کا الزام عائد کیا اور امداد روکنے کی تصدیق کی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر پاکستان کے تعاون کو سراہا نہ گیا تو اس پر نظر ثانی کیا جا سکتا ہے۔
فلسطینی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی $30 کروڑ سے زیادہ کی امداد بند کرنے کی دھمکیوں سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ سینئر فلسطینی حکام حنان اشراوی کا کہنا تھا،
یہ نسل پرستانہ رویہ ہے، یہ ریاست پر عملداری قائم کرنے کی کوشش ہے۔ وہ ہمیں ویسے ہی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے وہ پوری دنیا کو دھمکی دے رہے ہیں، اگر آپ ہمارے خلاف ووٹ دیں گے تو امریکہ آپ کی امداد بند کر دے گا۔ ہاں، امریکہ $10,00,000 یہاں وہاں دیتا رہا ہے جو زیادہ تر امریکی اداروں پر خرچ ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی امریکی مدد کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں۔
ایران کے فوجی دستے پاسداران انقلاب کے سربراہ نے حکومت مخالف مظاہروں کی لہر کو ملک میں بغاوت کی ہار قرار دیا ہے۔ یہ بیان ایک ہفتے سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے بعد آج 10,000 افراد کے حکومت کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہروں کے بعد دیا گیا ہے۔ ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلے بولی،
اب ایرانی آمریت وہ کرنا چاہ رہی ہے جو وہ ہمیشہ کرتی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرے ایران کے دشمن کروا رہے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بالکل فضول بات ہے۔ مظاہرے بالکل فی البدی تھے، وہ ایران کے ہر شہر میں ہوئے تھے۔ یہ تصویر منظر کشی کر رہی ہے کہ طویل عرصے سے محکوم رکھے گئے افراد آمریت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان 2 سالوں کے دوران پہلا براہ راست مواصلاتی رابطہ ہوا ہے۔ شمالی کوریا نے 29 منٹ طویل کال کی تھی، جس کے بعد پیم جمیون نامی سرحدی گاؤں میں نصب ہاٹ لائن بحال ہو گئی جسے ریڈ کراس چلاتی ہے۔ اس ہاٹ لائن کی بحالی کا حکم شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے دیا تھا۔ اس سے قبل اپنے موقف میں نرمی لاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سیول کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ترکی میں حزب مخالف کی مرکزی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے ملک میں کم عمری کی شادیوں کے بارے میں پارلیمانی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
یہ مطالبہ ملک میں مذہبی حکام کے اس بیان کے بعد کیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اسلامی احکام کے مطابق 9 سال کی عمر کی لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ مذہبی امور کے ڈائریکٹوریٹ کے بیان کے بعد سے سوشل میڈیا اور خواتین کے گروپس میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ ادارے نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر معاملے سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی قانون کی تشریح کر رہا تھا۔
جرمنی کی حکومت کے کہنے پر کی جانے والی ایک تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ تشدد کے واقعات میں حالیہ اضافے کے ذمہ دار تارکین وطن ہو سکتے ہیں۔ عبید ملک۔
2014 سے 2016 کے درمیان ریاست لوور سیکسونی میں تشدد کے واقعات میں 10% اضافہ ہوا تھا، جبکہ تحقیقکاروں کو پتا چلا ہے کہ اضافی جرائم کے 90% میں غیر ملکی ملوث رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ نتائج حیرت انگیز نہیں ہیں، کیونکہ حالیہ برسوں میں جرمنی پہنچنے والے زیادہ پناہ گزین نوجوان لڑکے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں۔
انڈیا میں نچلی ذات کے دلتوں نے ملک کے معاشی مرکز میں عام ہڑتال کی ہے، جس کے دوران نہ صرف ممبئی بلکہ ریاست مہاراشٹر میں کاروبار اور ٹرانسپورٹ سروس معطل ہو گئی ہے۔ دلتوں کی یہ ہڑتال دائیں بازو کے ہندو گروپ کی جانب سے تشدد کے واقعے کے بعد کی گئی، جس میں شہر پونے میں ایک دلت ہلاک ہو گیا تھا۔ ہڑتال کے دوران گاڑیوں کو آگ لگانے اور تشدد کی اطلاعات کے بعد سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ उधर 5 साल से तालिबान के कब्जे में रहने वाले कैनेडियन शहरी जोशुआ बॉयल को जिंसी तशद्दुद, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और मौत की धमकी देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। कैनेडा के ज़राए इब्लाग के मुताबिक 34 साल जोशुआ बॉयल को 15 मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना है, उनमें जिंसी तशद्दुद, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और मौत की धमकी देने जैसे इल्ज़ामात शामिल हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। जमात दावा के सरबराह हाफिज सईद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब से ज़रा देर कबल हमारे साथी शफी नकी जामई ने उनसे बात की। ये बातचीत हम आपको सैरबीन में आगे चलकर सुनाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के बड़े मौजू के साथ। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की $255 मिलियन की इमदाद रोके जाने की तस्दीक के बाद अक्वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान की सफीर मलिहा लोधी ने कहा है कि अगर हमारे तआवुन को सराहा ना गया तो हम इस पर नजरसानी कर सकते हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को मजीद इकदाम करते देखना चाहता है। तफसील सुनिए आरिफ शमीम की इस रिपोर्ट में।
गो के गुज़श्ता चंद दिनों से इस्लामाबाद में नरम धूप है, लेकिन अमेरिका की तरफ से आने वाली गनगर्ज से लगता है कि मौसम काफ़ी अरसा तक ख़राब ही रहेगा। साल का आगाज ही अच्छा नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने सूरज की पहली किरण के साथ ही पाकिस्तान की इमदाद बंद करने की धमकी दे दी। अभी पाकिस्तान सोच ही रहा था कि इसका रद्दमल क्या दे कि अक़वामे मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर निकी हेली ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर ट्रंप के बयान की वजह पाकिस्तान का दोगलापन है।
अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान को दी जाने वाली $255 मिलियन की इमदाद रोक रही है। इसकी वजह साफ है, पाकिस्तान गुज़श्ता कई बरसों से डबल गेम खेल रहा है। वो कभी हमारे साथ काम करता है और उन दहशतगर्दों को भी पालता है जो अफगानिस्तान में हमारे फौजियों पर हमला करते हैं।
इस बयान के फौरन बाद व्हाइट हाउस ने भी इसकी तायीद कर दी। व्हाइट हाउस की तर्जमान सारा सैंडर्स ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका क्या मखसूस इकदाम करता है उसकी तफसील आइंदा 24 से 48 घंटे में आ जाएगी। अमेरिका जब भी पाकिस्तान पर दबाव डालता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि डू मोर। पाकिस्तान जो भी कहे अमेरिका ये अल्फाज दोहराता रहता है और हमेशा उनका इशारा पाकिस्तान में हकानी नेटवर्क की तरफ होता है। पाकिस्तान का यहाँ भी मौकफ है कि वो सभी ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने फौरी रद्देअमल के तौर पर इन जमातों के खिलाफ कार्रवाई की जिनका नाम अक्वामे मुत्तहदा की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है या इन्हें आलमी अदारे की जानिब से इस मामले में ज़ेरे निगरानी रखा गया है। अगरचे पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो ऐसा अमरीकी दबाव में नहीं कर रहा। अमरीका कहता रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान इसका एक बड़ा इत्तेहादी रहा है, लेकिन अब ये इत्तेहादी शक के निकाह में है। बकौल गालिब, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों हो। आरिफ शमीम, BBC न्यूज़।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट पर खासी तनकीद की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी हुकाम के इन बयानात को मायूसकुन करार दिया है, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने BBC की नामा निगार फरहत जावेद को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में कहा कि अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी सीखने के बजाय दुश्नाम तराजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इमदाद रोक कर पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना अब मुमकिन नहीं रहा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आखिर इस नहज पर कैसे पहुंच गए हैं, तो उनका जवाब था,
अगर तमाम जिम्मेदारी जो कि हमें नजर आता है बार बार कि अमरीका और अफगानिस्तान जो हैं वो अफगानिस्तान के अमन की तमाम जिम्मेदारी अगर पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश करेंगे तो हम बड़े अदब से उन्हें कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान आपकी मदद जरूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। वो अब एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन उन पर भी फर्ज है कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। तो हमें हमसे तो बजाय ये कि हमसे सीखते वो आकर कि जी काउंटर टेररिज्म कैसे करना है, वहाँ से तो दुश्नाम तराजी हो रही है। तो कि अगर ताबुन से और इंटेलिजेंस शेयरिंग से मामला चलेगा तो उसके मुस्बत नतज फ़ौरन आएंगे, लेकिन अगर मनफी जबान इस्तेमाल मुस्तकिल की जाएगी और धमकी की जबान इस्तेमाल की जाएगी तो फिर पाकिस्तान के अवाम भी और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत भी और अफवाज भी उसके ऊपर बहरहाल जो है वो उनको सख्त तरीन तहफ़ुज़ात हैं।
US वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अमरीका ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है उससे भी कुछ ऐसा ही इशारा मिलता है। क्या वाकई पाकिस्तान को कोई नोटिस दिया गया है?
جو تقاریر ہیں یا ٹویٹس ہیں وہ اس سے متضاد ہیں جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفنس نے آ کر یہاں گفتگو کی ہے. وہ تعاون کی بات کرتے تھے, وہ اکٹھے چلنے کی بات کرتے تھے, پاکستان سے سیکھنے کی بات کرتے تھے. یہاں جو ہے وہ زبان یہ ہے کہ نوٹس دیا ہے. اب دیکھیں نا, پاکستان اس خطے کا حصہ ہے, افغانستان کا ہمسایہ ہے. اٹ کین ناٹ بی وشڈ اوے بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ان کو جو ہے وہ بہرحال جو گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ہیں, ایئر لائنز آف کمیونیکیشن, جس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ پاکستان کا تقریباً آدھا ایئر اسپیس جو ہے وہ امریکہ کے لیے مختص ہے اور اوپن ہے, بالکل ان کو ایک ہم نے کلیئر ایکسس دی ہوئی ہے. تو وہ پاکستان کے بغیر جو ہے بہت مشکل ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے بجائے یہ کہ نوٹس کہا جائے, نو مور کیا جائے. کیونکہ بالآخر یہ معاملہ پاکستان اور امریکہ کے ایک تعاون سے حل ہوگا, افغانستان کا, اور کوئی اس کا حل موجود نہیں ہے. لیکن پاکستان اور امریکہ کا جو ایک اسٹریٹیجک ڈائیلاگ ہے وہ ابھی تک معطل ہے. اور اصل میں جو بہت سارے ہم کہتے ہیں نا کہ کشیدگی آتی ہے یا ایسے بیانات, اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس ورکنگ لیول پر چونکہ گفتگو نہیں ہو رہی, تو تمام معاملات جو ہیں وہ پھر ہائیسٹ لیول پر تقاریر میں کے ذریعے ظاہر کیے جاتے ہیں.
ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو 15 جنوری تک حقانی نیٹ ورک کے بعض لوگوں کو کیپچر کرنے کا کچھ ٹائم دیا اور کہا کہ اس کے بعد امریکہ خود کاروائی کرے گا. کیا ایسی بھی ان میں کچھ صداقت ہے؟ امریکہ پاکستان کے اندر یونیلیٹرل ایکشن لے سکتا ہے؟
صداقت نہیں ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک خود مختار جوہری طاقت ہے, اس کو اس طرح کی ڈیڈ لائنز نہیں دی جا سکتی. ہم تو از خود, میں پھر کہوں گا یہ ضرب عضب کے بعد کا پاکستان ہے, یہ رد الفساد کا پاکستان ہے. تو ہم نے تو خود اپنے ملک کو دہشت گردی سے پاک کیا ہے نا, اور بڑی قربانی دے کر کیا ہے. تو ہم تو اس پر عمل پیرا ہیں اور اس معاملے میں بھی ان کی مدد کریں گے. لیکن دو اور جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی واضح ان پر ہم نے کی ہیں. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ پاکستان کی سرزمین پر ہم نہیں لڑیں گے, اگر ان کی یہ امید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پہ اس وقت کسی جگہ بھی دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں, ہم وہ تباہ کر چکے ہیں. اور جو بچے کچھ ہی ان کی باقیات ہیں ان کو جو رد الفساد آپریشن ہے اس کے ذریعے آہستہ آہستہ ہم ختم کر رہے ہیں.
تو آپ نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سلامتی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے, تو کیا کوئی خطرہ ہے یونیلیٹرل ایکشن کا امریکہ کی طرف سے؟
جی, چونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بڑے پارا سفت صدر ثابت ہو رہے ہیں, تو اس امکان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہماری نظر میں اس کا امکان کم ہے کسی بھی یونیلیٹرل ایکشن کا. کیونکہ اس کا اندازہ یہ بھی ہے کہ اس یونیلیٹرل ایکشن کے بعد حکومت پاکستان کے پاس جو سپیس ہے وہ بھی گھٹ جائے گا. ہم پھر کہیں گے کہ اگر امریکہ کے پاس ٹھوس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے پاکستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی, تو پاکستان فوری ایکشن لے گا.
حال ہی میں جب کینیڈین کپل کو ریسکیو کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ کیا کوئی مشتبہ حقانی نیٹورک کا شخص بھی گرفتار ہوا تھا جس تک امریکہ نے رسائی مانگی اور پاکستان نے نہ دی ہو, جو کہ ایک وجہ بنے تعلقات کی کشیدگی
جی
میں؟
یہ ایک امریکی اخبار نے یہ خبر چھاپی ہے, لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جماعت الدعویٰ کے خلاف جو بھی کاروائی شروع ہوئی ہے, کیا اس کا بھی امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟
جی نہیں, اس کا تعلق تو پاکستان ہی, اس کا تعلق رد الفساد سے ہے کہ ہمیں پاکستان کی سرزمین کو ان سے پاک کرنا ہے. اور جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک بین الاقوامی طور پر بھی مختلف تنظیموں کے اوپر پابندیاں لگی ہیں, اقوام متحدہ نے بھی لگائی ہیں. ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہمیں بجائے یہ کہ ہم جو شاید کچھ ملکوں کی امید ہوتی ہے کہ جی تمام بندوقیں لے کر جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں گے اور اپنے ملک پر جو ایکشن کریں گے, وہ ضرب عضب ہم نے کیا, لیکن اب جو ہے تمام ایکشنز جو ہیں وہ بڑے میجرڈ اور سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں. اور جماعت دعویٰ کے خلاف جو ایکشن ہے وہ بھی سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تاکہ آئندہ دہشت گرد سکولوں میں گھس کر ہمارے بچوں کے سروں میں گولیاں نہ ماریں.
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر سے بات کر رہی تھی ہماری نامہ نگار فرحت جاوید. جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ان کی گرفتاری آپریشن رد الفساد کا حصہ ہے. جماعت الدعویٰ کو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ملایا جاتا ہے. امریکہ پاکستان سے ایسے گروہوں یا تنظیموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے، تاہم حافظ سعید کا کہنا ہے کہ امریکہ سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے اب سے ذرا دیر قبل حافظ سعید سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ انہیں ان کی گرفتاری کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے کیا؟
مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی، میں عدالت میں گیا، عدالت میں انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، بس ریکویسٹ کرتے رہے کہ جی بس یہ مسئلہ ہے، دباؤ ہے۔ ججوں نے پوچھا بھی کوئی ان کا جرم بتاؤ، تو انہوں نے کہا جی جرم تو ان کا کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے الحمدللہ باعزت رہائی ملی ہے، تین ججوں نے فیصلہ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے، تو الحمدللہ اس میں میں تو سرخرو ہوا ہوں جی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ سیاسی لوگ نا خام خواہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ خام خواہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کی ایک پوری مہم لانچ کر رہے ہیں، بس ان کی طرف سے ہے۔ ویسے الحمدللہ قانون، عدالت سب ہمیشہ ہمارے حق میں فیصلہ دیتے رہے ہیں اور موجودہ فیصلہ بھی ان کا ہمارے حق میں۔
مجھے آپ یہ بتائیے حافظ سعید صاحب، کہ پاکستان کے وزیر دفاع کہتے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ آپ کی گرفتاری حکومت کے رد الفساد آپریشن کا حصہ ہے، جبکہ رد الفساد تو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کا نام ہے، تو کیا آپ کو حکومت نے دہشت گرد قرار تو نہیں دے دیا ہے؟
نہیں، ایسا نہ کوئی نوٹس ہے نہ کوئی بنیاد ہے۔ شفیع صاحب، ہمارے الحمدللہ کردار کو ساری دنیا جانتی ہے کہ جب پشاور میں یعنی یہ ہوا تھا بچوں کے اوپر حملہ، سب سے پہلے پہنچنے والی ہماری تنظیم تھی کہ وہاں سے بچوں کو ان زخمی حالت میں اٹھانا اور پھر علاج معالجہ، سب سے پہلے تو ہم پہنچے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پورے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یعنی اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت بڑا لٹریچر چھاپا، جگہ جگہ ہم نے کام کیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وزیر دفاع سارے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں، میں تو صاف کہتا ہوں کہ امریکی دباؤ ہے اور ساتھ انڈیا کی طرف سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ انہی کی زبان بول رہے ہیں وزیر دفاع صاحب۔
آپ جس دباؤ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اس میں نام بھی لیا مختلف ملکوں کا، تو میرا براہ راست سوال آپ سے یہ ہے حافظ زید صاحب، کچھ عرصہ قبل ایسی بھی خبریں آئیں کہ آپ کو امریکہ کسی ڈرون حملے میں آپ کی جان لے سکتا ہے، کیا آپ کے اپنے علم میں ایسی کوئی بات ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ امریکہ کا ہمارے ساتھ براہ راست کوئی جھگڑا ہے، نہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، ہمارے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا امریکہ کو اکسائے، امریکہ کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ جو انڈیا کہتا ہے ہم یعنی اس کا جواب دینے کی بجائے یعنی اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔
جماعت الدعویٰ کو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اور امریکہ دونوں کے خلاف کارروائی چاہتا ہے، کیا آپ کی جماعت الدعویٰ کے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ روابط ہیں؟
شفیع صاحب، نہ کوئی اس کا ثبوت ہے، نہ روابط ہیں، نہ افغانستان کے اندر کوئی ہمارا معاملہ ہے۔ البتہ یہ ضرور بات ہے کہ ہم یہ ضرور کہتے رہے کہ جی امریکہ کو افغانستان سے واپس جانا چاہیے۔ البتہ میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو مسئلہ ہے حقانی نیٹ ورک سے اور انڈیا کو مسئلہ ہے ہم سے، تو انڈیا اور امریکہ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ گڈ مڈ کر دیتے ہیں جماعت الدعویٰ کو یا ہماری تنظیموں کو ان کے ساتھ وابستہ کر کے۔ حقیقت میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حقانیوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ افغانستان کے اندر اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو کشمیر میں جنگ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کی، ہم ان کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔
اچھا، ایک آخری سوال یہ بھی ہے میرا حافظ سعید صاحب، اگر امریکہ سے پاکستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہوتے ہیں تو پاکستان کو اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے تاکہ امریکی پابندیوں کا مقابلہ کیا جا سکے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ پاکستان کے بشمول بھارت اور ایران تمام ہمسایوں سے تعلقات بہتر ہوں؟
جناب، اس دور میں جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہوتی، یہی بات ہم امریکہ کو کہتے ہیں، یہی بات انڈیا کو کہتے ہیں۔ مذاکرات، معاملات اس طریقے سے طے کرو، ہر ملک کا اپنا مسئلہ ہے،
ہم بالکل نہیں یہ چاہتے کہ یہ جنگی صورتحال پیدا ہو, پاکستان پر پابندیاں لگیں, پاکستان انڈیا کے تعلقات کو درست ہونا چاہیے, لیکن جو بنیادی سبب کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے. بس یہ ہم کہتے ہیں, افسوس ہے کہ یہ بات ہماری برداشت نہیں کی جا رہی. ہم کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے معاملات بالکل پرامن ہونے چاہیے اور امریکہ کو یعنی اس خطے کے اندر خام خواہ پابندیاں لگانے کا کوئی حق نہیں ہے, یہ ہم کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو مسائل ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل کو حل ہونا چاہیے.
جماعت الدعویٰ کے رہنما حافظ سعید سے بات کر رہے تھے شفیع نقی جامعی, اور تازہ صورتحال پر میں نے بات کی دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر سے, اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ ٹرمپ کی ٹویٹس پر پاکستان کا جو رد عمل ہے کیا وہ کافی ہے؟
میرے خیال میں تو کافی ہے. جو نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ آفیشلی جب قومی سلامتی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک گریجویٹڈ ریسپانس دیں گے, وہ گورنمنٹ کا ریسپانس ہے. باقی جو ہے وہ تھوڑے سے ایموشنل رد عمل ہیں جن کو کہ اگنور کیا جا سکتا ہے, لیکن پام کا بالعموم جنرلی یہی سینٹیمنٹ ہے جو کہ ان افیشل چینل سے آیا ہے, جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں, جو کہ ٹی وی چینلز پہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ رائے عامہ ماضی میں اسی طرح سے اسٹیبلش کی گئی ہے.
اچھا, امریکہ کا اس وقت جو پورا رخ ہے ٹرمپ کا اور دھمکیاں دینا اور اس طرح کے ٹویٹس کرنا, تو امریکہ پاکستان کے ساتھ تصادم یا کنفرنٹریشنل پالیسی پر اترا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کے پاس چوائسز کیا کیا ہیں؟
پاکستان کے پاس چوائسز آف کورس بڑے محدود ہیں, لیکن ٹرمپ صاحب کے بارے میں بہت مشہور ہے یہ جو پچھلے 44 صدور آئے ہیں یہ بالکل ہی مختلف نوعیت کے ہیں, ایموشنل ہیں, جذباتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جو آخری بریف ان کو دے جاتی ہے اس کے اوپر ایک وہ ٹویٹ ڈال دیتے ہیں, اور شاید اس میں بھی یہی ہوا ہے. جو ان کے نیچے والے لوگ ہیں وہ مثلا جنرل میٹس اور جنرل میکماسٹر, میکماسٹر نے تو آخری دفعہ کہا بھی ہے کہ وہ اپنے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں, ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن جو پالیسی ہمیں دی گئی ہے وہ یہ اور یہ ہے. میک ماسٹر اور میکس ابھی تک انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا, نکی ہیلی نے رد عمل دیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے. سو پاکستان کو جانچ کر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. پاکستان کے پاس چوائسیز لمیٹڈ ہیں, مگر پاکستان کو اپنے قومی مفادات کا تعین اور تحفظ کرنا ہے, جو کہ لکھے ہوئے تو نہیں ہے, مگر ہماری حکومت نے میرے خیال میں ان کو بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ ہم بھارت کا اثر نہیں چاہتے افغانستان میں. ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے کہ بھارت ہمیں افغانستان کے تھرو کنٹین کرنے کی کوشش کرے مشرقی سرحدوں میں, وہ کہتے ہیں. لیکن امریکہ جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ, یہ ایک تاثر تو یہ ہے, مگر وہ ہندوستان کو براہ راست ان کا بھی لمیٹڈ انفلوئنس یا اثر ہے ہندوستان پر کہ وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں نہ کرے افغانستان سے جو شمالی اور مغربی بارڈرز ہیں. تو پاکستان کے پاس چوائسز لمیٹڈ ہیں, مگر جو انہوں نے ریسپانس دیا ہے میرے خیال بالکل صحیح ہے. آفیشلی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آہستہ آہستہ اس پہ دیں گے اور چیزیں دیکھیں گے, اور میرے خیال وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نیچے والے لوگ اپنا ریسپانس نہیں دیتے اس ٹویٹ کے اوپر, ہم کوئی میجر سٹیٹمنٹ, کوئی بہت بڑا رد عمل دینے والے نہیں ہیں.
اچھا, جیسے ابھی پاکستان کے رد عمل کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ مناسب بھی لگ رہی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہے, لیکن پاکستان کی پالیسی کی کوئی سمت نظر آ رہی ہے کیا اس ساری صورتحال میں, یا صرف ٹرمپ کے ٹویٹ کے رد عمل پر ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں؟
میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی لکھی ہوئی کوئی پالیسی نہیں ہے جو کہ آج تک ڈبیٹ ہوئی ہے. مثلاً اب ٹرمپ نے تو بڑا کلیئرلی ایک قومی سلامتی پالیسی ایشو کر دی, بیکاز ان کو ایک نکولس گولڈ واٹر ایکٹ ہے 1986 کا جس میں کہ امریکی صدر کو دینا پڑتا ہے. شروع میں جب انہوں نے دی تو وہ بھی بڑی پھس پھسی ٹائپ تھی, ان کو بھی طریقے نہیں آتے تھے. اب تو بڑے مشاق ہو گئے ہیں, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنے دشمنوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو کہ ایران, ساری چین اور روس ہیں, اور اپنے حریف, ہم موسٹ فیورڈ نان نیٹو ایلائی تھے, لیکن اب ہم میرے خیال میں آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیا اپنی قومی سلامتی پالیسی میں کہ ہم حریفوں میں شمار ہوتے ہیں. تو پاکستان کو ایک مضبوط, بھلے مضبوط نہ ہو مگر ایک لکھی ہوئی پالیسی اپنی قوم کو دینی چاہیے, اور قوم تبھی اکٹھی ہو سکتی ہے اور وہ پالیسی جو ہے وہ زود اثر ہوگی اور اس سے ہم کام اس پہ کام کر سکیں گے. سر,
یہ تھے اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر. سیربین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرہ, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
افغان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانا. بھائیوا بھائیوا,
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے نادیہ سلیمان سے.
ماؤنٹ مونگانوئی میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو سیریز کے تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں 119 رن سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی ہے. نیوزی لینڈ کے لیے کولن منرو 104 رنز بنانے کے بعد ٹی ٹوینٹی میچز میں 3 سینچریاں بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں. آئی سی سی کی جانب سے آج جاری کی جانے والی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف فتح کے بعد نیوزی لینڈ کو پہلی پوزیشن حاصل ہو گئی ہے, جبکہ پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. نیوزی لینڈ میں ایک روزہ میچز کے سیریز شروع ہونے سے قبل وارم اپ میچ میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ 11 کو 120 رن سے شکست دیتی ہے. نیلسن میں کھیلے جانے والے میچ میں نیوزی لینڈ 11 نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی. پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 341 رنز بنائے. جواب میں شاداب خان اور فہیم اشرف کی عمدہ بالنگ کی بدولت نیوزی لینڈ 11 47.1 اوورز میں 221 رنز ہی بنا سکی. پریمیئر لیگ کے میچز میں فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی نے واٹفورڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی, جبکہ کرسٹل پیلس نے ساؤتھ ہیمپٹن کو 2-1 سے اور ٹوٹنہم نے سوانسی کو 2-0 سے ہرا دیا. پریمیئر لیگ میں آج چیلسی اور آرسنل آمنے سامنے ہوں گے. ٹینس کے برطانوی کھلاڑی 30 سالہ اینڈی مرے کے سابق کوچ کا کہنا ہے کہ مرے کو اپنے کلہے کی ہڈی کے علاج کے بعد کھیل کے انداز کو ممکنہ طور پر تبدیل کرنا پڑے گا. مائلز میکلیگن کہتے ہیں کہ اینڈی مرے کی فٹنس کے حوالے سے صورتحال پریشان کن ہے, لیکن وہ دوبارہ فٹ ہو کر کھیل میں واپس آ سکتے ہیں. اینڈی مرے گزشتہ روز برسبن انٹرنیشنل سے دستبردار ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کلہے کی ہڈی کا آپریشن کروانے پر غور کر رہے ہیں. جنوبی کوریا کے اولمپکس آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریا سرمائی اولمپک مقابلوں میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ان کی میزبانی کے لیے تیار ہیں. جنوبی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ پانی کے جہاز کے ذریعے شمالی کوریا کے کھلاڑیوں کو گینگون صوبے لایا جا سکتا ہے, جہاں اولمپکس مقابلوں کا انعقاد ہو رہا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی نادیہ سلیمان. نواز شریف نے دھمکی دی ہے کہ اگر عوام کی رائے کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ نہ روکا گیا تو وہ پس پردہ کارروائیوں کی تفصیل بما ثبوت لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے چل کر سنیے گا. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مذہبی تنظیم جماعت الدعویٰ کے خلاف کارروائی امریکہ کے کہنے پر نہیں بلکہ آپریشن رد الفساد کا حصہ ہے, جبکہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے اٹھایا گیا قدم ہے. فلسطینی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی امداد بند کرنے کی دھمکیوں سے بلیک میل نہیں ہوگی. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہیں ایران میں مظاہروں کے دوران 20 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی اطلاع سے شدید صدمہ پہنچا ہے. ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ نے حکومت مخالف مظاہروں کی لہر کو ملک میں بغاوت کی ہار قرار دیا ہے, جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا رہا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی. امریکہ کی جانب سے مختلف ممالک کو ڈو مور کے بعد اب نو مور کہنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب فلسطین کو دھمکی دی ہے کہ وہ اسے دی جانے والی امدادی رقم دینا بند کر دیں گے، جس کے جواب میں فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ وہ اس دھمکی پر بلیک میل نہیں ہوں گے، جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ یروشلم کسی بھی قیمت پر داؤں پر نہیں لگایا جا سکتا، اس کی یہ قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ فلسطین کے علاوہ ایران میں جاری حکومت مخالف مظاہروں پر امریکی موقف اور فلسطین کے حوالے سے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر اپنی رپورٹ سنیے نازش ظفر سے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان ہی ایسا ملک نہیں ہے جسے ہم اربوں ڈالر بغیر کسی نفع کے دے رہے ہیں، بلکہ ایسے اور بھی ملک ہیں جیسا کہ فلسطین، جنہیں ہم ہر سال اربوں ڈالر دیتے ہیں اور بدلے میں نہ تو کوئی قدر ملتی ہے نہ اس کا احترام۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ فلسطین اسرائیل کے ساتھ امن کے معاہدے کی جانب بھی نہیں آتا، ایسی صورت میں مستقبل میں انہیں ادائیگیاں کیوں کی جائیں۔ صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے علاوہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے اقوام متحدہ میں بات کرتے ہوئے صدر کی پوزیشن واضح کی۔
I think the president has basically said that he doesn't want to give any additional funding.
میرے خیال میں صدر نے بنیادی طور پر کہا ہے کہ وہ اس وقت تک مزید مالی معاونت نہیں دیں گے یا اسے مکمل طور پر روک دیں گے جب تک فلسطینی بات چیت کی میز پر آنے پر رضامند نہیں ہوتے۔
ادھر فلسطینی حکومت نے کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی 30 کروڑ ڈالر سے زائد کی امداد بند کرنے کی دھمکی پر بلیک میل نہیں ہوں گے اور فلسطینی امریکی امداد کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں۔ ایک سینئر فلسطینی رہنما حنان اشراوی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ نسل پرستانہ رویہ ہے، یہ ریاست پر عملداری قائم کرنے کی کوشش ہے، وہ ہمیں ویسے ہی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے وہ پوری دنیا کو دھمکی دے رہے ہیں، اگر آپ ہمارے خلاف ووٹ دیں گے تو امریکہ آپ کی امداد بند کر دے گا۔ ہاں، امریکہ دسیوں لاکھ ڈالرز یہاں وہاں دیتا رہا ہے جو زیادہ تر امریکی اداروں پر خرچ ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی امریکی مدد کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں۔
خیال رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد فلسطین کے صدر نے کہا تھا کہ وہ خطے میں قیام امن کے لیے امریکہ کا امن منصوبہ قبول نہیں کریں گے۔ فلسطینی رہنما حنان اشراوی کا اس معاملے پر کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب جن نتائج کی ذمہ داری فلسطین پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اصل میں ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔
انہوں نے ہماری امن کی کوششوں کو بالکل سبوتاژ کر دیا ہے۔ ہم 1991 سے مذاکرات کا حصہ رہے ہیں جبکہ امریکہ کا مکمل جھکاؤ اسرائیل کی طرف رہا اور اسرائیل کو مکمل چھوٹ دی گئی۔ اب وہ ہمیں یہ کہہ کر بلیک میل کر رہے ہیں کہ یا تو یروشلم کے معاملے پر میری مداخلت قبول کر لو، اسرائیل کے یروشلم کے ساتھ الحاق کے فیصلے سے قطع نظر کر دو، یا میں تمہیں سزا دوں گا۔
دوسری جانب اسرائیل نے امریکہ کی جانب سے فلسطین کی امداد بند کرنے کی دھمکی کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کی جماعت کے ایک وزیر میری رجیو نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ 30 کروڑ سالانہ ڈالر کی امریکی امداد لیں اور دوسری طرف بات چیت کے دروازے بند کر دیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں بات کرتے ہوئے امریکی سفیر نکی ہیلی نے ایران میں حکومت مخالف مظاہروں پر بھی امریکہ کا موقف واضح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے عوام آمریت کے خلاف کھڑے ہو کر جرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، امریکہ چاہے گا کہ ایران میں عوام کی آواز مزید بلند ہو، لیکن ایرانی حکومت کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کہ ان مظاہروں کے پیچھے کسی بیرونی قوت کا ہاتھ ہے۔ نکی ہیلی نے یہ اعلان بھی کیا کہ امریکہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا رہا ہے۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھیں نازش ظفر۔ اسی موضوع پر میں نے مزید بات کی یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے اور ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ اگر امریکہ امداد بند کر دیتا ہے تو اس فیصلے سے فلسطین کس حد تک متاثر ہوگا؟
جو مجھے جانکاری ملی ہے فلسطینی انتظامیہ کے ہی ذرائع سے، ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امداد امریکہ سے آتا ہے وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک جو ہے وہ اقوام متحدہ کی تنظیم جو غزہ میں کام کر رہی ہے، یو این آر ڈبلیو اے، جو کہ پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرتی ہے، اس کو امداد ملتا ہے امریکہ سے، اور اس کے علاوہ فلسطینی انتظامیہ کو بھی سیدھے امداد امریکہ سے ملتا ہے یا ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے۔ تو ان دونوں کو ملا کر کے جو آنکڑا جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ جو بتایا گیا ہے وہ 712 ملین قریب ڈالر جو ہے وہ پچھلے سال فلسطینیوں کو ملا امریکہ سے، یعنی کہ ان دونوں کو ملا کر کے، تو یہ کافی بڑا امداد ہے. یہ دراصل دیکھا جائے تو اگر سب سے بڑا اگر کوئی ڈونر ہے فلسطینی انتظامیہ کو تو فی الحال وہ امریکہ ہے. حالانکہ یورپین یونین سے بھی کافی امداد ملتا ہے بتایا گیا ہمیں. یورپین یونین میں بھی جرمنی جو ہے وہ سب سے بڑا ڈونر ہے, لیکن امریکہ سے بڑا کوئی ڈونر نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جس جو حالات ابھی ہو گئے ہیں, جو زمینی حقیقت جو ابھی غزہ کی ہے, تو اگر اس پہ نظر ڈالیں تو انسانی سطح پر بہت مشکلات کا سامنا ہوگا فلسطینی انتظامیہ کو, اس میں کوئی بالکل تندے نہیں ہے. اور یہ امداد جو ہے وہ کافی بڑا ہے.
اچھا, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے غزہ کا ذکر کیا کہ انسانی سطح پر تو متاثر ہوگا اگر امداد بند ہو جاتی ہے, غزہ سے حماس نے اس بارے میں کچھ کہا ہے؟
حماس کی طرف سے بھی اس پہ کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں آیا ہے جہاں تک امداد کا سوال ہے. لیکن حماس کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے قریب ہے, فلسطینیوں کو کسی طرح کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ جو بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں کرتا ہے, اور جہاں تک فلسطینیوں کا سوال ہے تو ان کے انٹرسٹ کا بالکل خیال امریکی صدر اور ابھی جو امریکی جو انتظامیہ ہے وہ بالکل نہیں, ان کا ایسا کوئی ان کے طرف سے پہلے بھی نہیں دیکھا گیا, کوئی اس طرح کا اشارہ ان کے طرف سے ملا, نہیں آگے کوئی ملے گا. تو فلسطینیوں کو خود کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر انسانی سطح پر جیسا آپ کر رہی تھی اگر نظر ڈالا جائے تو ابھی حالات کچھ ایسے ہیں کہ بالکل بجلی بھی جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے غزہ میں صرف لوگوں کو مل پا رہی ہے, پانی کی قلت ہے وہاں پر, سمندر کا پانی جو ہے وہ جو ہے ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کافی وہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں, اسپتال جو ہیں وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں, لوگوں کو کھانے کے لیے سبزیاں تک وہاں نہیں مل پا رہی ہیں. پہلے جو سرنگ ہے اس راستے سے کافی کچھ جو ہے ویجیٹیبلس اور فروٹس یہ سب جو ہیں یہ مصر سے وہاں آیا کرتا تھا, اب سرنگ جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. مصر کے بھی ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے ایسا اور اسرائیل کی طرف سے بھی ایسے اقدامات دیے گئے ہیں. تو ایسے حالات وہاں پہ بن گئے ہیں کہ لوگوں کو جو ضروری چیزیں جو لوگوں کو چاہیے جینے کے لیے وہ وہاں پر نہیں مل پا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں پر جو حالات ہیں وہ ہر روز جو ہے کافی بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
جی, تو اسرائیل کی حکومت کا کس طرح کا رخ ہے, کیا کہنا ہے ان کا؟
اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ کافی جو اس طرح کے جو ملک ہیں وہ امداد تو لینے کے لیے آگے کھڑے رہتے ہیں, لیکن وہ جب اس کے ریٹرن میں کچھ جب دینے کی بات آتی ہے تو وہ اسے مکر جاتے ہیں. اور اسرائیل امریکہ کا فلسطینی انتظامیہ اور باقی ملکوں کو امداد کا جو یہ سلسلہ ہے اس کے بارے میں تو اسرائیل نے کچھ نہیں کہا ہے, لیکن اسرائیل اقوام متحدہ کے اوپر کافی اسرائیل کی انگلی اٹھتی رہی ہے, اور اسرائیل مسلسل یہ کہتا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کچھ ایسی ایجنسی ہو گئی ہے جہاں پر لوگ جو ہیں اس کا صرف فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی قیمت چکانے کو تیار نہیں ہے. اور اسی تحت ابھی یونیسکو کے ساتھ اسرائیل نے اپنے تعلقات کو بالکل ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یونیسکو جو ہے وہاں پر اسرائیلی جو پیسے ہیں وہ صرف ایسے ہی گنوائے جا رہے تھے, اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا تھا.
یہ تھے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا, اور اب فلسطین سے واپس رخ کرتے ہیں پاکستان کا. سابق وزیر اعظم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے دھمکی دی ہے کہ اگر عوام کی رائے کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ نہ روکا گیا تو وہ پس پردہ کاروائیوں کی تفصیل بما ثبوت لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے. یہ بات انہوں نے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی. انہوں نے مزید کیا کہا, سنتے ہیں ہارون رشید کی زبانی.
سعودی عرب سے کل ہی واپسی کے بعد آج نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کے ساتھ احتساب عدالت میں پیشی دی. سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا سعودی عرب جانا کوئی عجوبہ نہیں ہے اور اس حوالے سے قیاس آرائیاں کرنے والوں کا رویہ غیر مناسب تھا. نواز شریف:
اسپیشل ریلیشن شپ ہے دونوں ممالک کے درمیان, تو میرا جانا سعودی عربیہ میں کوئی عجوبہ نہیں ہے. یہاں پتہ نہیں کیا بے پر کی اڑائی گئی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اور جنہوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا, اس ملک پہ ظلم کیا ہے. جو ہماری دوستی تعلق برادری جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے اس پہ ظلم کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ
کردار کا مظاہرہ کیا, بس میں یہی کہہ سکتا ہوں.
سعودی دورے کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے والوں پر تنقید کے باوجود نواز شریف نے پھر بھی وہاں جانے کا مقصد واضح نہیں کیا. بعد میں انہوں نے پنجاب ہاؤس میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کیا اور دھمکی دی کہ پاکستان میں یہ سال انتخابات کا سال ہے, لیکن اس کے آتے ہی ماضی کے اسی اصول پر کام شروع کر دیا گیا ہے کہ عوامی سوچ کا رخ موڑ دیا جائے, کسی جماعت کا راستہ روک لیا جائے اور بقول ان کے کسی لاڈلے کے لیے راہ ہموار کر دی جائے.
پاکستان کے عوام باشعور ہیں, وہ اپنا اچھا اور برا بخوبی سمجھتے ہیں, انہیں اپنا فیصلہ کرنے دیں, ان کی رائے اور ان کے ووٹ کے تقدس کو اعمال نہ کریں کہ اگر پردے کے پیچھے کہ یہ کاروائیاں نہ رکیں تو میں یہیں اسلام آباد میں سارے ثبوت اور سارے شواہد قوم کے سامنے رکھ دوں گا. گزشتہ 4 سالوں کی کہانی بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. میں بتاؤں گا کہ اب کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح انتخابی عمل پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوامی رائے سے کھیلنے کے نتائج ہم بہت بھگت چکے ہیں, اب جمہوریت کو سچی اور کھری جمہوریت رہنے دیا جائے.
نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک دیگر جماعتوں سے زیادہ ہے, لہٰذا اس حقیقت سے خوفزدہ لوگ اس حقیقت کو تبدیل کرنے اور اپنی مرضی کا رخ دینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تاہم انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی. نواز شریف نے اخباری کانفرنس میں اپنا بیان پڑھ کر سنا دیا, لیکن بعد میں کسی صحافی کو سوال کرنے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ انتخابات میں ہر جماعت کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد مسلم لیگ نون اختلافات کا شکار ہو گئی ہے. نون لیگ سے تعلق رکھنے والے 2 وزراء اور 1 مشیر نے استعفیٰ دے دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان حکومت کے بحران کی بظاہر ایک وجہ و تحریک عدم اعتماد بنی, جو کہ 14 اراکین کے دستخطوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف لائی گئی ہے. اس پر حزب اختلاف کی 3 جماعتوں کے ساتھ ساتھ حکومت میں شامل نیشنل پارٹی کے ایک رکن کے علاوہ 2 دیگر جماعتوں, کاف لیگ اور مجلس عبادت المسلمین کے اراکین کے دستخط ہیں. اگرچہ اس تحریک عدم اعتماد پر مخلوط حکومت میں شامل سب سے بڑی جماعت نون لیگ کے اراکین کے دستخط نہیں, لیکن اس تحریک کے آنے کے بعد نون لیگ سے تعلق رکھنے والے 2 وزراء اور 1 مشیر نے استعفے پیش کیے. مستعفی ہونے والے مشیر پرنس احمد علی نے اس بحران کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کو قرار دیا.
اختلافات تو دیکھیں ابھی کے نہیں, مطلب پچھلے 2 سالوں سے ہم کہتے آ رہے ہیں, جب پچھلا بجٹ بنا, اس سے پہلے بجٹ بنا, ہم نے یہ کہا کہ ہم جو پاکستان مسلم لیگ سے جن کا تعلق ہے, اکثریت ہے, ہمارے علاقے کی ڈیولپمنٹ ہے, کام ہے, میں وہ انٹرسٹ, وہ توجہ نہیں دی جا رہی کہ جو توجہ پختونخوا پی کے میپ کو دی جا رہی ہے.
پرنس احمد علی نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ ان کے استعفوں کا سینٹ کے آئندہ انتخابات سے کوئی واسطہ ہے.
لاسٹ 2 سال سے اپنے معاملات بولتے جا رہے تھے, ٹائمنگ اس کی ایسی ہو گئی ہے کہ بس اب وہ کہتے نا ایک چیز وہ پھٹ پڑتی ہے آخر کار.
تاہم بلوچستان کے زیادہ تر تجزیہ نگار اس بحران کا ناطہ سینٹ کے آئندہ انتخابات سے جوڑ رہے ہیں. ڈان ٹی وی کے کوئٹہ میں بیورو چیف سید علی شاہ نے تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد نون لیگ کے وزراء اور مشیروں کے استعفوں کو پہلے سے طے شدہ منصوبہ قرار دیا تاکہ نون لیگ سینٹ میں برتری حاصل نہ کر سکے.
اس کو ہم اچانک تو نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ پری پلانڈ ہے, چونکہ 2 مہینے کے بعد پھر سینٹ کے الیکشنز ہوں گے. اگر نواب زیری یا مسلم لیگ نون یہ یہاں پاورز میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے 5-6 سینیٹرز جو ہے, یا 4, میں اس کیلکولیشن میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن ان کے سینیٹرز آ سکتے ہیں.
انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کا نواب ثناء اللہ زہری کی کارکردگی سے کوئی تعلق ہے.
پھر کم از کم جب نواب زہری چیف منسٹر بنا اس وقت ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا. اب جا کے میرے خیال میں اس احتجاج کا اس لیے جواز نہیں ہے کہ اس حکومت کے ہارڈلی 3-4 مہینے رہ گئے.
سینئر تجزیہ نگار اور بول ٹی وی کے بیورو چیف شہزدہ ذوالفقار نے بھی اس سے اتفاق کیا کہ اس بحران کا محرک سینٹ کے انتخابات ہیں. شہزدہ ذوالفقار کے مطابق یہ مسئلہ صرف نواب ثناء اللہ زہری کا نہیں بلکہ نون لیگ کا بھی ہے.
مجھے اس طرح نظر, یہ میرا تجزیہ ہے کہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ صرف نواب ثناء اللہ زہری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے.
بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دو بڑی جماعتوں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی نے وزیر اعلیٰ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کو تحریک عدم اعتماد سے اب تک کوئی بڑا خطرہ نہیں، تاہم اگر نون لیگ کے اراکین کی اکثریت وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو گئی تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ تقریباً 6 مہینے پہلے کراچی کے نشتر پارک کے علاقے میں ایک گھر عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اس گھر کی ایک ایک چیز شہر میں رہنے والے مختلف طبقات کے لوگوں کے لیے لوگوں سے جمع کی گئی ہیں۔ اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ پرانی کراچی کو یاد کر سکتے ہیں اور نئی کاوشوں پر کام کر سکتے ہیں۔ کراچی سے بی بی سی نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ۔
کراچی کے نشتر پارک کے علاقے میں داؤد فاؤنڈیشن گھر شہر کی پرانی یادوں کو تازہ کر رہا ہے، جبکہ آس پاس اسی طرح کے کئی گھر توڑ دیے گئے ہیں۔ ہبا زبیری داؤد فاؤنڈیشن کے ساتھ پچھلے 6 مہینے سے منسلک ہیں۔ ٹی ڈی ایف گھر کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کہتی ہیں،
یہ گھر جو ہے وہ 1930s میں بنا ہے۔ 1930s میں ایک ہندو وومن اس کو اون کرتی تھی، ان کا نام تھا ہری بھائی موتی رام۔ اس کے بعد 1948 میں یہ گھر جو ہے وہ حنیفہ حاجیانی نے خرید لیا اپنی بیٹی عائشہ داؤد کے لیے۔
چارجز صرف 50 روپیز انٹرنس فی ہے۔
حال ہی میں کراچی میں بیشتر جگہوں پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چائے خانے اور کیفے بنائے گئے ہیں۔ اس میں ٹی ڈی ایف گھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں لوگ پرانے کراچی کی یاد تازہ کرنے آتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر لیتے ہیں۔
اور یہاں یہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک روز کھلی ہوتی ہے، ویکینڈز، ویک ڈیز۔ جب یہ ہمیں ملا ہے تو یہ بہت ہی بری حالت میں تھا، ہر طرف کچرا پھیلا ہوا تھا۔ ایون جو پیچھے کے لوگ ہیں وہ اپنے گھر کا کچرا یہاں پھینکتے تھے۔ باہر سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ اولڈ کراچی کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ جو کرسیاں تک ہیں وہ ہم نے اولڈ کراچی کی تھیم رکھی ہے ہر جگہ، کہ آپ کو کراچی جیسے پہلا تھا وہ والی فیل آئے۔
گھر کے اندر کئی پرانے سامان موجود ہیں، جن میں گراموفون، ٹائپ رائٹر اور پرانے ٹیلی فون شامل ہیں۔
یہ ہم نے کراچی کے ڈفرینٹ پارٹ سے لیے ہیں، ظاہر وہ فیل دینے کے لیے کہ بھائی پہلے کراچی میں یہ والا فرنیچر یوز ہوتا تھا۔ گراموفون ہے، ٹائپ رائٹر ہے، کہ کہاں سے جو ہے نا یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں اور کس طرح چینجز آئی ہیں۔ اوپر جو ہماری چھت ہے اس سے مزار کا ویو سامنے نظر آتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کو یہاں پہ ناشتہ ہوتا ہے، حلوہ پوری کا۔
اس جگہ پر زیادہ تر تصویریں آرکائیوز کی مدد سے حاصل کی گئی ہیں۔
تصویریں ہم نے اولڈ کراچی کی آرکائیوز اور ڈان، فیس بک، اس طرح کی جگہوں سے لی ہیں۔ سب کے سورسز لکھے ہوئے ہیں اس پہ، تاکہ پتہ چلے کراچی کی ہسٹری کیا ہے، کیسا تھا، اب کیسا ہے۔
ہبا زبیری کا کراچی والوں کو یہی کہنا ہے کہ وہ اس جگہ پر آئیں اور یہاں پر بیٹھ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سحر بلوچ، بی بی سی نیوز، کراچی۔
انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں آج کل 200 سال پرانی ایک جنگ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اس لڑائی میں ایک طرف پیشوا باجی راؤ دوئم کی مراٹھا فوج تھی اور دوسری طرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج، جس کے لیے نام نہاد نچلی ذاتوں کے جوان یا دلت لڑ رہے تھے۔ لڑائی میں دلتوں کی فتح ہوئی، جس کا وہ ہر سال جشن مناتے ہیں۔ لیکن پیر کو کچھ دائیں بازو کی تنظیموں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد ریاست کے مختلف حصوں میں تشدد کے واقعات پیش آئے۔ اسی سلسلے میں دلتوں نے آج ریاست میں عام ہڑتال کی اپیل کی تھی۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
عام ہڑتال کے دوران جگہ جگہ دلت مظاہرین نے ٹرینیں روکیں اور سڑکیں جام کیں۔
کئی بڑے شہروں میں زندگی مفلوج رہی۔ پیر کو جو آگ بھڑکی تھی وہ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، اور مہاراشٹر میں 200 سال پرانی ایک جنگ کی جنبش پھر سے محسوس کی جا رہی ہے۔ نیلیش دھوتری بی بی سی کی مراٹھی سروس سے وابستہ ہیں۔
یہ اصل میں 200 سال پرانی جو ایک لڑائی ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ جشن ہے۔ 1818 ایک جنوری کو آخری لڑائی جو ہوئی تھی پیشوے اور انگریزوں کے بیچ، اس کا وہ جشن ہے۔ اصل میں پیشوے کے لڑائی کے اپوزٹ میں جو ہے انگریز تھے، اور انگریز کے ساتھ یہ جو ہم کہتے ہیں دلت سینک جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑے تھے، تو اس کی جو وکٹری ہوئی ہے وہ مانی جاتی ہے کہ دلتوں کی وکٹری ہے، دلتوں کی پیشوے کے اوپر وکٹری ایسے مانا جاتا ہے، اور اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اسی آخری لڑائی کے بعد جو ہے ایک میموریل جو ہے وہ برٹشوں دوارا بنایا گیا ہے، اور اسی وہی جگہ پہ بھیما کورے گاؤں جو جگہ ہم لوگ کہتے ہیں وہیں پہ وہ میموریل ہے، اور وہیں پہ جا کے ٹریبیوٹ دینے کے لیے، ابھیوادن کرنے کے لیے لوگ ہر سال اکٹھا ہوتے ہیں۔
دائیں بازو کی تنظیمیں مانتی ہیں کہ برطانوی فوج کے ہاتھوں پیشوا کی شکست کا جشن نہیں منایا جانا چاہیے۔ دلت کہتے ہیں کہ پیشوا ذات کی بنیاد پر تفریق کرتے تھے، اور ان کے دور میں دلتوں پر زیادتیاں ہوئیں۔ نیلیش دھوترے،
اصل میں اس کے بارے میں بہت ساری مانیتائیں اور بہت سارے اتہاسکاروں نے الگ الگ چیزیں لکھی ہے، لیکن ایک اتہاس ایسے بھی بتایا جاتا ہے کہ دلتوں کے اوپر انیائے ہوتے تھے۔ ان کو ایسے کہا جاتا ہے کہ جو پیشوا کی فوج تھی اس میں ان کو نہیں لیا گیا تھا، یا پھر ان کو یا وہاں پہ شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو میرے خیال سے وہی ایک ریزن تھا، لوگ کہتے ہیں اتہاس بھی ایسے کہتا ہے کہ وہی ایک ریزن تھا کہ دلت جو ہے وہ انگریزوں کے فوج میں چلے گئے اور ان کی طرف سے لڑے، اور یہ جیت چکے تو یہ جیت کا وہ جشن ہے۔
اس میں اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ دلتوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ تاثر دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی کہ اسے دلتوں کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے۔ اس تنازع کی بازگشت آج پارلیمان میں بھی سنی گئی۔ لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے،
جہاں جہاں پر بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ
کانگریس کا الزام تھا کہ بی جے پی کے اقتدار میں دلت محفوظ نہیں ہے، لیکن بی جے پی نے کہا کہ کانگریس معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اننت کمار،
آج کے دن میں برٹش کے جگہ پر کانگریس والوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کر رہے ہیں، سماج کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، سماج میں وجویش پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔
انڈیا میں نام نہاد اونچی اور نیچی ذاتوں کے درمیان ٹکراؤ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
منوادی سرکار ڈرتی ہے،
پولیس آگے ڈرتی ہے،
نیم کا پتا کڑوا ہے،
یہ مسئلہ بھی پرانا ہے اور کشیدگی بھی، بس اس کے اظہار کا انداز بدلتا رہتا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
انڈین ریاست مہاراشٹر میں دلتوں کی جانب سے کی جانے والی عام ہڑتال کی تفصیلات پیش کر رہے تھے دلی سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم۔ جنوبی انڈیا کی فلموں کے سپر سٹار اداکار رجنی کانت نے نئے سال کی آمد کے ساتھ سیاست میں قدم رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ رجنی کانت نے کہا کہ وہ تمل ناڈو میں ہونے والے اگلے ریاستی انتخابات میں حصہ لیں گے، حالانکہ انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے بجائے خود اپنی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا قدم ہے اور کتنی بڑی بات ہے ان کے مداحوں کے لیے، اسی سلسلے میں میں نے اور معلومات حاصل کی چنئی میں انڈین صحافی عمران قریشی سے، اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ رجنی کانت کا سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان آخر کتنی بڑی بات ہے۔
ان کا نام تو بہت صرف انڈیا میں نہیں ہے مگر سارے دنیا میں ہے۔ ایک اگر آپ کو ایک مثال دے دیں تو بہت سال پہلے ان کا ایک پکچر ریلیز ہوا تھا، اس کا نام تھا بابا۔ باکس آفس میں انڈیا میں کچھ ہوا نہیں اس کا، اس پکچر کا زیادہ وہ فیل ہو گیا، مگر جب وہ ان کی جو بابا کا جب ریلیز ہوا تو اس کا سائملٹینیس ریلیز ہوا تھا جاپان میں، اور جاپان میں ہر اخبار میں چنئی کی ایک سٹوری گئی تھی پیج، مطلب پہلے پنے پر، اور صرف بابا وہاں باکس آفس ہٹ ہوا تھا۔ ان کا نام ایسا اتنا مشہور ہے اس لیے کہ اسی لیے ان کو بلاتے ہیں تلائیویا، مطلب لیڈر۔ تو ان کا نام لیڈر ہے، اور رجنی کانت کا جب پکچر ریلیز ہوتا ہے ہندوستان میں تو कहीं भी, मतलब दक्षिण भारत में कहीं भी, बैंगलोर में हो या चेन्नई में हो, तमिलनाडु में हो या कर्नाटक में हो या केरला में हो, कहीं भी रिलीज होता है, तो वहाँ आपको वहाँ उनके जो कटआउट्स होते हैं उस कटआउट से बहुत बड़े कटआउट निकालते हैं उनके, और उन उस पे दूध मतलब दूध वो करते हैं उस पे, क्योंकि उनको वो एक एक कल्ट फिगर है।
ये बताइए कि तमिलनाडु की सियासत में, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो फिल्मी अदाकार हैं उनका शरीक होना कितना अहम है, कितनी बड़ी बात है?
जी वह बहुत अहम बात है, इसलिए क्योंकि जब 1965 से लेके आज तक करीब 50 साल से तमिलनाडु में ड्रविडियन जो आइडियोलॉजी है, ड्रविडियन पॉलिटिक्स है, ड्रविडियन पार्टीज है, जैसे डीएमके है, अन्ना, उसके बाद वो डीएमके से फूट पड़ी और उसके बाद अन्ना डीएमके बनी, वहाँ उनका जो व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस तरह से उनके आइडियोलॉजी के बारे में जो जो कम्युनिकेट हुआ वो फिल्मों के थ्रू हुआ, जैसे कि करुणानिधि जो अभी डीएमके के लीडर हैं, उनके वो डायलॉग राइटर थे, अन्ना दुरे भी स्क्रिप्ट राइटर थे फिल्म्स में, तो जो डीएमके बनाया मतलब फाउंडर हैं, तो ये लोग ये स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे, और एमजीआर रामचंद्रन जैसे लोग या जयललिता जैसे लोग फिल्म में एक्टिंग करते थे, तो वो लोग एक ड्रेविडियन आइडियोलॉजी से फिल्म स्टार थे, फिल्म एक्टर थे, और वहां से वो ड्रेविडियन आइडियोलॉजी में ही वो बड़े हुए, तो उसके वजह से जब वो इलेक्शन के लिए पार्टी इसीलिए आए तो वो लोग, उनका एक अलग वो था, मतलब उनका एक बेस था ड्रेविडियन आइडियोलॉजी। अभी जो हो रहा है जो रजनीकांत है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो ड्रेविडियन आइडियोलॉजी से नहीं आए हैं एक्टर, उनमें से रजनीकांत एक है और एक कमला हसन है।
तो रजनीकांत की सियासी जमात जो बनने वाली है, उसका जो ऐलान हुआ है, उसका एजेंडा क्या बताया जा रहा है, उसका उस पार्टी का, उस सियासी जमात का ज्यादा झुकाव लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा या कुछ और होगा?
उसका कोई अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं मिला है, इतना ही उन्होंने कहा है कि एक स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स होगी, मतलब उनका मतलब ये था स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स से, बहुत लोग ये समझ गए कि अरे ये स्पिरिचुअल है तो बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी जो राइट विंग फोर्स है जो भी है तो उसके उसके तरफ जाएंगे, मगर वो उन्होंने कल एक फिर एक क्लैरिफिकेशन इशू किया ये कहते हुए कि स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि इट इज अबाउट रिलीजन, मतलब जात पात के ऊपर, बहुत ऊपर है ये, इसमें इसमें कोई जात या कौम के बारे में के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब फर्क नहीं रहेगा।
इंडियन अदाकार रजनीकांत के सियासी सफर की शुरुआत के बारे में चेन्नई से हमसे बात कर रहे थे इमरान कुरैशी। क्योंकि बात एक सुपरस्टार की हो रही है तो आपको बताते चलें कि शाहरुख खान ने नए साल के साथ अपनी आने वाली एक फिल्म का टीजर लॉन्च किया है, जीरो। इस फिल्म में उनका किरदार एक बौने या ठिगने आदमी का है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उन्होंने खुद बताया कि इसके लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और इस खबर की तफसील हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर मौजूद है। फिल्म में शाहरुख खान बौने कैसे बने, जरूर पढ़ें। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम के एडिटर आज थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थे गजनफर हैदर। लंदन में हमारे स्टूडियो मैनेजर थे निक रैंडल और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। समरा फातिमा को इजाजत दीजिए। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि मजहबी तंजीम जमात उद्दावा के खिलाफ कार्रवाई अमरीका के कहने पर नहीं बल्कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का हिस्सा है, जबकि जमात उद्दावा के सरबरा समझते हैं कि यह अमरीका की खुशनूदी के लिए उठाया गया कदम है। इंडिया के शहर मैंगलोर में दो नौजवान लड़कियों पर मर्दों के हुजूम ने हमला किया है। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो मुसलमान लड़कों से मुलाकात कर रही थीं। पुलिस का कहना है कि उन लोगों को चिड़ियाघर में देखा गया और किसी ने दाएँ बाजू के हिंदू ग्रुप को खबर कर दी। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान दो सालों के दौरान पहला बराह रास्त मवासलाती राबता हुआ है। तुर्की में हिज्ब मुखालिफ की मरकजी जमात पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने मुल्क में कम उम्री की शादियों के बारे में पार्लिमानी तहकीकात का मुतालबा किया है। और अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे का कहना है कि ईरान में मुजाहरों के दौरान 20 से ज़्यादा अफराद की हलाकत से शदीद सदमा पहुँचा है। ये BBC उर्दू सर्विस है।